बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے और आसमान से पानी बरसाकर उसके ज़रिए तुम्हारी रोज़ी के लिए फल पैदा किए हैं और कश्तियों को मुसख़र कर दिया है कि समंदर में उसके हुक्म से चलें और तुम्हारे लिए नहरों को भी मुसख़र कर दिया है और तुम्हारे लिए हरकत करने वाले आफ्ताब व महताब को भी मुसख़र कर दिया है और तुम्हारे लिए रात और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामने आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की दूसरी मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे से हुआ। आज सूरह इब्राहिम की आयात नंबर 32-34 की तिलावत का शरफ हासिल किया कारी जनाब असगर बुरुमांद ने। थोड़ी देर के बाद आप समाप्त फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दोपेश। गिर्दोपेश के बाद सुनिएगा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अखबारात के जायजे पर मुश्तमिल प्रोग्राम आईना सहाफत आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। आईना सहाफत के बाद समाप्त फरमाइएगा तारीखी मालूमात पर मबनी प्रोग्राम यादों के छरोके। यादों के छरोके के बाद आपके खतूत और उनके जवाबात पर मुश्तमिल प्रोग्राम बस में दोस्तान पेश किया जाएगा। और घर और घराना हमारा इस वक्त की नशियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। सामन ये थी हमारे इस वक्त नशर होने वाले प्रोग्रामों की तफसील। यह तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज, और आप समाअत फरमाएं प्रोग्राम गिर्दो पेश। سامعین پروگرام گردو پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے، اور پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر جودھ پور میں فرقہ وارانہ فساد کے بعد کشیدگی بدستور جاری ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ فلسطینی قوم کی جانب سے مسجد الاقصیٰ کی حفاظت و پاسداری غاصب صہیونی حکومت کے زوال اور تباہی پر منتج ہوگی۔ اور طالبان نے افغانستان میں داعش کی سرگرمیاں بڑھنے پر مبنی امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی گروہ کو کسی اور ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر جودھ پور میں فرقہ وارانہ فساد کے بعد کشیدگی بدستور جاری ہے۔ راجستھان پولیس کے مطابق جمعے کو جودھ پور کے 10 تھانہ علاقوں میں نافذ کرفیو میں چوتھے دن بھی 2 گھنٹے کی نرمی کی گئی۔ اس دوران لوگ ضروری خریداری کے لیے گھروں سے نکلے، جن میں دودھ، سبزی، پھل اور کریانہ کا سامان شامل تھا، اور تیزی سے خریداری کرتے نظر آئے۔ کریانہ کی دکانوں پر لوگوں کا ہجوم زیادہ دیکھا گیا۔ اس شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے، اور حالات قابو میں بتائے جاتے ہیں۔ اس دوران کہیں سے کوئی ناخوشگوار خبر موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ کشیدگی جاری ہے۔ اگرچہ ضروری خدمات اور بورڈ کے امتحانات میں شرکت کرنے والے طلباء کو کرفیو کے دوران استثناء دیا گیا ہے، تاہم شہر میں انٹرنیٹ سروس چوتھے روز بھی معطل رہی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہر میں اضافی پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں تاکہ نرمی کے دوران زیادہ ہجوم سے بچا جا سکے۔ اب تک کرفیو سے متاثرہ علاقوں میں 200 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 2 مئی کی رات جالوری گیٹ چوراہے پر جھنڈا لگانے کو لے کر جھگڑے کے بعد پتھراؤ کیا گیا، اور اگلے دن 3 مئی کو بھی پتھراؤ اور توڑ پھوڑ کی گئی، جس کے بعد شہر کے 10 تھانوں کے علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ ہندوستان میں گرمی کی موجودہ لہر اور مانسون سے پہلے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق وزیراعظم کے دفتر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ جمعرات کی رات ایک میٹنگ میں گرمی کی موجودہ شدید لہر میں جان و مال کے نقصان کا جائزہ لیا گیا اور مزید نقصان سے بچنے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس میٹنگ میں محکمہ موسمیات اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے پورے ملک میں مارچ سے اب تک معمول سے زیادہ درجہ حرارت کے بارے میں بریفنگ دی۔ رپورٹ کے مطابق مرکزی حکومت نے ریاستی، ضلعی اور شہری سطح پر ہیٹ ایکشن پلان تیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس میٹنگ میں اسی طرح مانسون کی تیاریوں کے سلسلے میں بھی تمام ریاستوں کو سیلاب کی تیاری کا منصوبہ تیار کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کو گرمی کی ایسی شدید لہر کا سامنا ہے جس کی گزشتہ 100 برس میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی کے ساتھ بجلی کے بحران نے بھی عوام کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ حکومت بجلی کے موجودہ بحران کو کوئلے کی کمی کا نتیجہ قرار دیتی ہے، لیکن بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے کئی بجلی گھر فنی مشکلات کے سبب بند ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ بی جے پی حکومت نے عوام کی مشکلات کے حل کے بجائے انہیں فرقوں اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم کر کے بنیادی مسائل سے ان کی توجہ ہٹانے پر مرکوز کیے ہوئے ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ فلسطینی قوم کی جانب سے مسجد الاقصی کی حفاظت و پاسداری غاصب صہیونی حکومت کے زوال اور تباہی پر منتج ہوگی۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے مسجد الاقصی پر صہیونیوں کی جمعرات کے روز کی جارحیت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد الاقصی میں پیش آنے والے واقعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں فلسطینیوں کو ایک بڑی جنگ اور جدوجہد کا سامنا ہے، اور اس جدوجہد میں کامیابی فلسطینیوں کو ہی ملے گی۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ مسجد الاقصی میں فلسطینیوں کا اعتکاف اور اس کی پاسداری غاصب صہیونی حکومت کے زوال اور تباہی پر منتج ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد الاقصی تاریخ اسلام کا ایک بڑا معجزہ ہے جو معراج کے آغاز اور اولیاء کرام کی موجودگی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کیے جانے کا مقام ہے۔ واضح ہے کہ فلسطین کے مزاحمتی گروہوں نے فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مسجد الاقصی میں اعتکاف کریں اور مسجد کے صحن میں فلسطینی پرچم لہرائیں اور اس طرح سے صہیونی آبادکاروں کی جارحیت کا مقابلہ کریں۔ فلسطینی ذرائع نے جمعرات کی رات خبر دی ہے کہ تل ابیب کے مشرق میں صہیونی آبادی کے علاقے العاد میں ایک مزاحمتی کارروائی میں متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ تل ابیب کے مشرق میں صہیونی آبادی کے علاقے العاد میں ایک مزاحمتی کارروائی میں متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ہلاک ہونے والے صہیونیوں کی تعداد 3 ہے جبکہ 6 زخمی ہوئے ہیں۔ بعض رپورٹوں میں زخمیوں کی تعداد زیادہ بتائی گئی ہے، بعض زخمیوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ یہ مزاحمتی کارروائی 2 فلسطینیوں نے انجام دی جو موقع واردات سے بچ نکلنے میں بھی کامیاب رہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی روز کسی نہ کسی بہانے سے مظلوم فلسطینی عوام کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہیں، جس میں روز کچھ فلسطینی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ صہیونی فوجیوں کی ایسی ہی جارحیت کے جواب میں فلسطینیوں کی جانب سے شہادت پسندانہ کارروائیاں انجام دی جاتی ہیں۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے گروہوں نے بارہا اعلان کیا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ جرائم پر فلسطینیوں کی شہادت پسندانہ کارروائیاں فطری رد عمل ہے۔ ان گروہوں نے کہا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونیوں کے جرائم کا سلسلہ جاری ہے، فلسطینیوں کی صہیونی مخالف کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ دوسری جانب غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے وزیر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ العاد کی کارروائی میں شدید نقصان پہنچا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے وزیر اومو بارلو نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی اہلکار اب تک العاد کی کارروائی انجام دینے والوں کو گرفتار نہیں کر سکے ہیں۔ صہیونی حکومت کے اس اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ العاد کی کارروائی انجام دینے والوں کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی آبادکاروں نے العاد میں، کہ جہاں فلسطینیوں نے یہ مزاحمتی کارروائی انجام دی ہے، بالوں کے خلاف شدید ہنگامہ کیا اور ان سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ سیاحونی حکومت کے وزیراعظم نے بھی آلات کی کارروائی کے بارے میں سیکیورٹی میٹنگ کے اختتام پر کہا کہ آلات کی کارروائی انجام دینے والوں کو اپنے کیے کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سیاحونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی بنا پر ہی فلسطینیوں کا شہادت پسندانہ جذبہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ طالبان نے افغانستان میں داعش کی سرگرمیاں بڑھنے پر مبنی امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی گروہ کو کسی اور ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مارک میلی نے امریکی سینٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں داعش کی موجودگی پورے علاقے کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں داعش کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے اور خطرہ محسوس کیے جانے پر اس گروہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں داعش کی تقویت پر مبنی امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں اب تک داعش کے بہت سے ٹھکانے تباہ کیے جا چکے ہیں اور داعش کے کچھ ہی عناصر باقی بچے ہیں جو کچھ کرنے کی توانائی نہیں رکھتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان نے یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں تمام دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے ہی قبول کی ہے۔ مبادر ہے کہ رمضان المبارک میں افغان دارالحکومت کابل سمیت مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں سینکڑوں بے گناہ افغان شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ ان میں زیادہ تر حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ امریکہ نے افغانستان کے 16 جنگی ہیلی کاپٹروں کو یوکرینی فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی تعمیر نو کے خصوصی امریکی تفتیشی ادارے کا کہنا ہے کہ MI-17 قسم کے 16 جنگی ہیلی کاپٹروں کو جو افغانستان کے لیے روس سے خریدے گئے تھے یوکرین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ان ہیلی کاپٹروں کو افغانستان سے امریکی فوجی انخلا اور افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے سے قبل یوکرین منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ طالبان نے گزشتہ ہفتے بعض ملکوں کی جانب سے جنگی ہیلی کاپٹروں کو افغانستان کے حوالے نہ کیے جانے پر تنقید کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ یہ جنگی ساز و سامان افغان عوام کی ملکیت ہے اور ملک میں امن و امان کی برقراری اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی ساز و سامان کی اشد ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے سے قبل اس ملک کے ہوا بازوں نے امریکی ایما پر بہت سے جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کو افغانستان سے باہر من جملہ وسطی ایشیا کے ملکوں میں منتقل کر دیا تھا۔ روس نے بحیرہ جاپان میں آبدوز شکن میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ روسی ذرائع کے مطابق آبدوز شکن آٹ ویٹ میزائل کا تجربہ کامیاب رہا ہے اور اس نے بحیرہ جاپان میں فرضی ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ یہ میزائل بحر الکاہل میں تعینات گریمیاشچی نامی روسی فلیٹ سے بحیرہ جاپان میں نصب فرضی ہدف کی جانب داغا گیا۔ آبدوز شکن میزائل سسٹم آٹ ویٹ متحرک اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے اونکس اور کیلبر جیسے میزائل بھی چلائے جا سکتے ہیں۔ روس اسے پہلے سن 2021 میں بھی بحیرہ جاپان میں اس میزائل کا تجربہ کر چکا ہے۔ یہ میزائل اپنے ہدف کا تعاقب کر کے اسے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے واشنگٹن کی موجودہ حکومت کو دنیا میں جھوٹ پھیلانے کا سب سے بڑا عامل قرار دیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے واشنگٹن کی موجودہ حکومت کو دنیا کی سب سے بڑی جھوٹی حکومت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حکومت کو سچ کی بات کرنے کا حق نہیں ہے جبکہ خود سب سے بڑی جھوٹی حکومت ہے۔ امریکہ کے اندرونی سلامتی کے وزیر نے سینٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلانے میں سوشل میڈیا نے اہم کردار ادا کیا ہے، جس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے رینڈ پال نے امریکی حکومتوں کے جھوٹ گنواتے ہوئے کہا کہ ویتنام کی جنگ کے بارے میں امریکی حکومت نے اپنے ملک کے عوام سے برسوں تک جھوٹ بولا۔ انہوں نے اسی طرح جارج بش کے مہلک ہتھیاروں کا بھی ذکر کیا کہ جس کی بنا پر امریکہ نے عراق پر حملہ اور اس ملک پر قبضہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی عوام کو احمق نہیں سمجھنا چاہیے، وہ سب سمجھتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ خوراک و زراعت کی عالمی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ دنیا میں تقریباً 20 کروڑ لوگوں کو بھوک مری کا سامنا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق خوراک و زراعت کی عالمی تنظیم فاؤ نے اعلان کیا ہے کہ دنیا میں جنگ، ماحولیات کی تبدیلی اور اقتصادی بحران کے نتیجے میں 19.3 کروڑ لوگوں کو بھوک مری کے خطرے کا سامنا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین کی جنگ شدید قحط پر منتج ہو سکتی ہے، اور فاؤ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ 2021 میں تقریباً 4 کروڑ افراد کو صحیح غذا میسر نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں، خبریں آپ نے سنی۔ ادھر ہندوستانی حکومت نے اس ملک میں کرونا سے مرنے والوں سے متعلق صحت کی عالمی تنظیم کی رپورٹ مسترد کر دی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
صحت کی عالمی تنظیم WHO نے ہندوستان میں کرونا سے ہونے والی اموات کی جو رپورٹ پیش کی ہے اسے ہندوستان کی مرکزی حکومت نے مسترد کر دیا ہے۔ WHO نے اپنی رپورٹ میں ہندوستان میں COVID-19 کے سبب جنوری 2020 سے دسمبر 2021 کے درمیان تقریباً 47 لاکھ افراد کی موت کا تخمینہ لگایا ہے، جو اس سلسلے میں سرکاری اعداد و شمار سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے۔ ہندوستان نے اب تک کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 5,24,002 بتائی ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم کی اس رپورٹ پر ہندوستان کے بعض ماہرین طب نے رپورٹ تیار کرنے کی روش پر سوال اٹھایا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ افسوسناک اور غیر قابل قبول ہے۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف ماڈلنگ کی بنیاد پر تخمینوں کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ WHO کی اس رپورٹ کی روح سے دنیا میں کرونا مہلوکین کی تعداد سب سے زیادہ ہندوستان میں رہی ہے، جبکہ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے بارہا کہا ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں کی بنسبت ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی شرح سب سے کم رہی ہے۔ ایمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیپ گلیریا نے کہا کہ ہندوستان میں پیدائش اور موت کے رجسٹریشن کا ایک مضبوط سسٹم ہے، جہاں کرونا مہلوکین کے اعداد و شمار بھی موجود ہیں، لیکن WHO نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل حزب اختلاف کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے دعویٰ کیا تھا کہ حکومت کی ان کے بقول نااہلی کے سبب ہندوستان میں کرونا سے تقریباً 40 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور حکومت اس سلسلے میں جھوٹ بول رہی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 3,545 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، 27 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور کرونا کے فعال معاملوں کی تعداد اس وقت 19,688 ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
سامعین، اور اب پیش ہے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ یوکرین میں خصوصی فوجی آپریشن کے جواب میں ان کے ملک کے خلاف انجام پانے والے اقدامات کے باعث عالمی اقتصادی جنگ شروع ہونے کا اندیشہ قوی ہو گیا ہے۔ یوکرین کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے مستقل مندوب ویسلی نیبنسیا نے مغربی ملکوں پر ماسکو کی پیش کردہ تمام تجاویز کو مسترد کر دینے کا الزامات کیا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ملکوں نے نیٹو کے پھیلاؤ کے بارے میں روس کی تشویش دور کرنے کے حوالے سے ہماری تمام تجاویز مسترد کر دیں اور جنگ شروع ہونے کا انتظار کیا تاکہ اس بہانے سے روس کی سرکوبی کی مہم چلا سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کے خلاف امریکہ اور یورپ کی اقتصادی جنگ میں پائے جانے والی شدت اور صورت سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب والے ہمارے خلاف طویل جنگ کی تیاری کر چکے تھے۔ مذکورہ روسی عہدیدار نے کہا کہ یہ جنگ یوکرین کی جنگ نہیں بلکہ روس کے خلاف مغرب کی پراکسی وار یا نیابتی جنگ ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر نے واضح کیا کہ ہمیں یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کے حوالے سے مغربی ملکوں کے منصوبوں کے بارے میں کوئی غلط فہمی تھی اور نہ ہے۔ دوسری جانب یورپی کونسل کے سربراہ چارل میشل نے کھل کر کہا ہے کہ روس کے اثاثوں کو ضبط کر کے مارکیٹ میں بیچ دیا جائے اور ان کی فروخت سے حاصل آمدنی کو یوکرین کی تعمیر نو پر خرچ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ روس کے اثاثوں کو منجمد کرنا ہی نہیں بلکہ انہیں ضبط اور فروخت کر کے یوکرین کی تعمیر نو کے لیے خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے روس کے ضبط شدہ اثاثوں کی یوکرین کی تعمیر نو کے لیے فروخت کرنے کی تجویز ایسے وقت میں پیش کی گئی ہے کہ جب امریکہ پہلے کہہ چکا ہے کہ وہ ایسی کسی ہر تجویز کا خیر مقدم کرے گا۔ امریکی اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ نے حال ہی میں کہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ قانون سازی کے ذریعے روس کے ضبط شدہ اثاثوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم براہ راست یوکرین کو دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یوکرین میں جھڑپوں کے آغاز سے اب تک امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روس کے خلاف سنگین پابندیاں عائد کرنے کے ساتھ یوکرین کو بھاری مالی اور اسلحہ جاتی امداد دی ہے اور اب بھی دے رہے ہیں۔ تاہم روسی اثاثوں کو ضبط اور فروخت کر کے اس کی رقم یوکرین کو فوجی امداد کی شکل میں فراہم کرنے کی تجویز پہلی بار سامنے آئی ہے۔ واضح ہے کہ یوکرین کی جنگ اب تیسرے مہینے میں داخل ہو گئی ہے اور دنیا کے 25 ممالک مل کر یوکرین کو فوجی اور اسلحہ جاتی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ سامنے یہ تھی ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔ بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔ خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔ اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے یقین دل کو خیال رازائیت ہر سے ملتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ہمشہری، ایران کے سلسلے میں پالیسیوں پر امریکی حکومت میں مایوسی بڑھ رہی ہے۔ القدس العربی، اسرائیلی سپریم کورٹ 8 فلسطینی قریوں کو مسمار کرنے کی تیاری میں۔ واشنگٹن پوسٹ، امریکہ کی جانب سے فراہم کردہ خفیہ معلومات کی وجہ سے یوکرین نے روسی بحری جہاز غرق کیا تھا۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جوان، ایرانی معیشت تیل پر نہیں ٹکی ہے۔ رویٹرز نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ تہران کی پالیسیوں کی معلومات رکھنے والے تین عہدیداروں نے کہا ہے کہ ایرانی حکام کو یوکرین پر روس کے حملے کے نتیجے میں تیل کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے جے سی پی او اے کی تجدید کے لیے جلدی نہیں ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی حالیہ دنوں میں اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایران کے تیل کی برآمدات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات کے دوران تیل کی برآمدات بڑھانے کے لیے ایرانی حکام کی کوششیں مؤثر رہی ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ جے سی پی او اے کے لیے مذاکرات کو دوبارہ شروع کیے جانے کے ارادے کا دعویٰ ایسی حالت میں کرتا ہے کہ جب اس نے پابندیوں کے خاتمے جیسے کئی ضروری قدم اٹھانے سے پرہیز کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات رکے نہیں ہیں، بلکہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایک نیا عمل شروع ہو گیا ہے جو یورپی یونین کے ذریعے امریکیوں سے تحریری پیغامات کے تبادلے کی شکل میں آگے بڑھ رہا ہے۔ الاخبار، متحدہ عرب امارات ہماری بربادی کا جشن منا رہا ہے، ذلت کی انتہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت اس ملک کو پوری طرح سے اسرائیل کی صف میں لانے کی اپنی کوشش روک نہیں رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عربوں سے جنگ میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی یاد میں منائی جانے والی تقریب میں حصہ لے رہی ہے، اور سن 1948 میں فلسطینی سرزمینوں پر اسرائیل کے قبضے کے جشن میں شرکت کے لیے اپنے طیارے بھی بھیج رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی سعودی عرب میں بھی بے چینی سے، جو امارات کی طرح آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ ہی خلیج فارس میں دشمن کے نمائندے کی حیثیت سے اتنی سہولتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اب تو یہ لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے حکام نے اسرائیل کو اپنی آخری اور واحد پناہ گاہ سمجھ لیا ہے، اور ان کی ذلت کی انتہا یہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کی بربادی اور ہماری زمینوں پر قبضے کا جشن متحدہ عرب امارات میں منایا جا رہا ہے۔ عرب ملکوں پر اسرائیل کے قبضے کے خواب کی تعمیر میں متحدہ عرب امارات پوری طرح سے تعاون کر رہا ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ نوائے وقت، پاکستان کا اقوام متحدہ پر اسلام و فوبیا کی روک تھام کے لیے اقدامات پر زور۔ ڈیلی خبریں، گورنر پنجاب کا ہائی کورٹ کے جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجنے کا اعلان۔ انڈین ایکسپریس، یوکرین تنازعہ، مودی اور میکران ایک دوسرے کی پوزیشن پر تبادلہ خیال اور قریبی تعمیری تعاون پر اتفاق کیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، ملک شدید ترین معاشی خطرات میں، وزیراعظم شہباز شریف۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک شدید ترین معاشی خطرات میں ہے، ان پر قابو پانا حکومت اور اس کے اتحادیوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ گزشتہ پونے چار سال شاہد خاقان، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، مفتاح اسماعیل، مریم نواز، حمزہ شہباز سمیت ہم سب کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ جلد ہی قوم سے خطاب کروں گا، وزیراعظم نے صدر علوی، وزیراعظم آزاد کشمیر صدر تنویر، آصف زرداری سمیت تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین، وزرائے اعلیٰ سروسز چیفز اور سعودی ولیعہد کو ٹیلی فون کر کے عید الفطر کی مبارکباد بھی دی۔ ادھر پاکستان اور امارات نے دو طرفہ معاشی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم محمد شہباز شریف نے نماز عید کی ادائیگی کے بعد جاتی عمرہ میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک شدید ترین معاشی خطرات میں گھرا ہوا ہے، ہمیں مشکلات کا اندازہ ہے، ان پر قابو پانا حکومت اور اس کے اتحادیوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، مل کر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، گزشتہ پونے چار سال میں ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جلد ہی قوم سے خطاب کروں گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج گلہ کرنے کا نہیں بلکہ گلے ملنے کا دن ہے، آج کا دن قوم کے ایک غالب ہونے اور مل کر مسکرانے کا دن ہے۔ روزنامہ سیاست، عالمی اسلاموفوبیا پر مسلم ممالک کے سربراہان کیوں خاموش ہیں؟ کچھ نے واشنگٹن کو اپنا کعبہ بنا لیا ہے جبکہ کچھ نے ماسکو کی طرف رخ کر لیا ہے۔ یہ تبصرہ 20ویں صدی کے اسلامی مفکر ابو الحسن علی ندوی نے مسلم دنیا کے رہنماؤں کے بارے میں سر جنگ کے آغاز کے دوران دیا تھا۔ اسلامی اسکالرز اور ماہرین اقتصادیات نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم ممالک کو خاص طور سے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے محافظوں کی جانب سے اس قدر وحشیانہ نشانہ بنانے کی واحد وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک متبادل عالمی معاشی نظام فراہم کرتا ہے جو سرمایہ دارانہ نظام سے زیادہ مؤثر اور انصاف پسند ہے۔ بڑے پیمانے پر یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ ایک کامل اسلامی معیشت کے ظہور کو دبانا بھی مسلم ممالک کے خلاف مغرب کی جارحیت کی وجہ سے ہے۔ تباہ کن اقتصادی پابندیوں، حکومت کا تختہ الٹنے، قتل و غارت گری یا امریکی نیٹو غنڈوں کے ہاتھوں مکمل حملے کی دھمکیاں ہی ان ممالک کو عدم تعمیل سے روک رہی ہیں۔ چونکہ ترقی پذیر ممالک کو معاشی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے، ان کے لیے یہ فطری بات ہے کہ وہ اپنے ملکوں کے مفادات کو دنیا بھر کے مظلوم لوگوں پر ترجیح دیں۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالیں گے۔ ارنا، حکومت افراط زر پر قابو اور معاشی پائیداری پر خاص توجہ دے رہی ہے، حکومتی ترجمان۔ تسنیم نیوز ایجنسی، عراق میں اتحاد و یکجہتی پر ایران زور دیتا ہے، الکاظمی سے گفتگو میں صدر ایران کا اعلان۔ بغداد الیوم، عراق اور دنیا کے نو ملک گیس جلا کر برباد کرتے ہیں، عالمی بینک۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ فارس نیوز ایجنسی، ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری، کیا اب شام کی باری ہے؟ خلیج فارس کے ساحلی ممالک سے تعلقات معمول پر لانے کی ترکی کی کوششیں نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں، اور پانچ برسوں تک تعلقات میں نشیب و فراز کے بعد آخرکار اردوغان نے گزشتہ ہفتے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ سن 2018 میں جمال خاشقجی کے قتل کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات بحران کا شکار ہو گئے تھے، اور یہ بحران صرف سیاسی تعلقات میں ہی نہیں بلکہ معاشی، یہاں تک کہ تشہیراتی میدان میں بھی بخوبی نظر آیا۔ ویسے یہ بھی حقیقت ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی کی یہی ایک وجہ نہیں تھی بلکہ سن 2011 میں علاقے میں اسلامی بیداری کے ساتھ ہی دونوں ملکوں میں کشیدگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ بہرحال جس طرح سے ترکی دیگر ملکوں سے بہتر تعلقات بہتر کر رہا ہے، اس میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا اب اگلا ملک شام ہوگا۔ اس سلسلے میں ترکی کے صحافی اور سابق سیاستدان مصطفیٰ بلباری نے حالیہ دنوں میں دعویٰ کیا ہے کہ اب اگلا ملک شام ہوگا، اور ایوان صدارت دمشق کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی راہوں پر غور کر رہا ہے۔ المیادین، تل ابیب کے مشرق میں چاقو سے حملہ، کئی ہلاک و زخمی۔ مشرقی تل ابیب کے العاد علاقے میں چاقو سے حملے کے دو واقعات میں کم سے کم تین لوگ ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دونوں حملے ایک ہی شخص نے کیے ہیں۔ المیادین کے رپورٹر نے بتایا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی اہلکار اس شخص کو تلاش کر رہے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے چاقو سے حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اب تک پانچ لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ کی حالت نازک ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملہ آور جائے واردات سے بھاگنے میں کامیاب رہا ہے، جبکہ کچھ ذرائع نے بتایا ہے کہ حملہ آور دو تھے جنہوں نے الگ الگ جگہوں پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق العاد بستی کے مقامی حکام نے لوگوں سے اپنے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے۔ اور اب کچھ سرخیاں۔ رویٹرز: چین جنوبی کوریا میں صدارتی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے نائب صدر کو بھیجے گا۔ اے اے نیوز ایجنسی: بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کی پہلی سیاہ فام خاتون ترجمان کی تعیناتی کا اعلان کیا۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی: معاشی میدان میں عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، اقوام متحدہ میں روسی مندوب۔ اور اب ملاحظہ فرمائیے نیوز ایجنسیوں کی خبروں کی تفصیلات۔ یو این آئی: کورونا ختم ہوتے ہی سی اے اے نافذ ہوگا، شاہ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعرات کو مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کی قیادت والی ترنمول کانگریس حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شہریت ترمیمی بل سی اے اے کرونا وائرس ختم ہوتے ہی نافذ کیا جائے گا۔ مسٹر شاہ نے یہاں سے نزدیک ریلوے انسٹیٹیوٹ گراؤنڈ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ترنمول حکومت پر سی اے اے کے خلاف افواہیں پھیلانے کا الزام بھی لگایا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی وبا کرونا وائرس کے ختم ہونے کے بعد اس ایکٹ کو نافذ کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ جس لمحہ کووڈ 19 کی لہر ختم ہو جائے گی ہم زمین پر سی اے اے کو نافذ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ممتا دیدی دار اندازی چاہتی ہیں، سی اے اے حقیقت تھا، ہے اور رہے گا۔ سی اے اے جسے 2019 میں نافذ کیا گیا تھا لیکن اب تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمران ترنمول کانگریس کی طرف سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں پر حملے کیے جانے پر بھی پارٹی نہیں جھکے گی۔ انہوں نے ظالم حکمرانی کو اکھاڑ پھینکنے اور ریاست میں جمہوریت کی بحالی کے عزم کا اظہار کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ اب ہم پیش کریں گے پروگرام یادوں کے اچھروں کے، اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام بزم دوستان، اور گھر اور گھرانہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ ہی ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، تو اپنے میزبان گلشن نقوی کو تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پہلے سماعت فرمائی پروگرام یادوں کے اچھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 16 اردی بہشت، 4 شوال اور 6 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ چار شوال سن 351 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری کے عالم اور ادیب محمد بن حسن دار قطنی کا انتقال ہوا۔ وہ اپنے دور کے مشہور قاری قرآن اور مفسر تھے۔ دار قطنی نے اپنی زیادہ تر عمر تالیف و تصنیف میں گزاری۔ ان کی کتب میں سے موجم الاکبر اور المناسک والموضع فی معانی القرآن کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سولہ اردی بہشت سن 324 ہجری شمسی کو سلسلہ آل بویا کے ایک حاکم رکن الدولہ دہلمی نے وفات پائی۔ آل بویا مشہور ترین مسلمان ایرانی خاندان تھا جس نے اسلامی علم و ثقافت کی نمایاں خدمت انجام دی۔ سلاطین آلے بویا اپنے زمانے کے ادیبوں اور دانشوروں کی قدر دانی کیا کرتے تھے اور دانشوروں میں سے وزیروں کا انتخاب کرتے تھے۔ اس خاندان کے سلاطین نے متعدد یادگاریں چھوڑی ہیں، جن میں بغداد کا ازودی ہسپتال، دسیوں دیگر ہسپتال اور مدرسے شامل ہیں۔ آلے بویا کے سلاطین نے دینی اور مذہبی رسومات پر بھی خاص توجہ دی تھی۔ چار شوال سن 1260 ہجری قمری کو ہندوستان کے ممتاز عالم سید محمد دلداری پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور اس کے بعد اپنے دور کے بڑے علماء سے قصب فیض کیا۔ کئی برس تک دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نہایت اہم کتابیں انہوں نے لکھیں۔ ان کی تالیفات و تصنیفات کی تعداد 40 سے زیادہ ہے، جن میں عماد الاجتہاد کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب فقہ کے موضوع پر ہے۔ چھ مئی سن 1859 عیسوی کو جرمنی کے معروف سائنسداں الیگزینڈر ہیمبولٹ کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1769 میں برلن میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات کے سلسلے میں امریکی اور ایشیائی ممالک کا سفر کیا۔ ان کی زیادہ تر تحقیق کرۂ ارض کے وجود میں آنے سے متعلق ہے۔ چھ مئی سن 1856 عیسوی کو ممتاز آسٹریائی ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ چیکوسلوواکیا میں پیدا ہوئے۔ وہ 4 سال کے تھے کہ اپنے یہودی ماں باپ کے ساتھ ویانا چلے گئے تھے۔ انہوں نے 17 سال کی عمر میں میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور 29 سال کی عمر میں ماہر نفسیات طبیب کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ کچھ عرصے میں سگمنڈ فرائیڈ نے نفسیاتی امراض کے علاج میں مہارت حاصل کر لی اور یہ انکشاف کیا کہ نفسیاتی مریضوں کے کلینیکل ٹیسٹ مرض کی تشخیص کے لیے کافی نہیں ہیں۔ انہوں نے سن 1896 میں نفسیاتی مسائل کی وجہ جنسی ناکامی قرار دیا، لیکن ان کے ناقدین نے اس پر احتجاج کیا اور کہا کہ اس مسئلے سے بچپن کے زمانے کی معصومیت سمیت اس دنیا کے تمام خوبصورت عناصر پر سوال یا نشان لگ جائے گا۔ ایک اور مسئلہ جس پر احتجاج کیا گیا وہ مریضوں کے ذاتی امور میں سگمنڈ فرائیڈ کی مداخلت تھی۔ وہ بہت سے امراض و مسائل کی جڑ بچپن کی محرومیوں کو بتاتے ہیں۔ سگمنڈ فرائیڈ کا 23 ستمبر سن 1939 کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ سولہ اردی بہشت سن 1290 ہجری شمسی کو معروف معاصر ایرانی ادیب اور محقق و مترجم ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا شہمیرزادی پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش ایران کے صوبہ سمنان کے ایک شہر شہمیرزاد میں ہوئی تھی۔ انہوں نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم اپنے وطن اور بابل میں حاصل کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا دارالحکومت تہران آ گئے اور یہیں پر ادب میں پی ایچ ڈی تک اپنی تعلیم جاری رکھی۔ نیز یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا ان اساتذہ میں شامل ہیں جنہوں نے تاریخ، ثقافت اور فارسی ادب میں مفید تحقیقات انجام دی ہیں۔ وہ سن 1354 ہجری شمسی میں جرمنی کے شہر لیوبک میں رہائش پذیر ہو گئے اور وہاں پر بھی تصنیف و تحقیقی کام کا سلسلہ جاری رکھا۔ نو اردی بہشت سن 1378 ہجری شمسی کو ڈاکٹر ذبیح اللہ کا لیوبیک شہر میں انتقال ہو گیا اور اسی شہر میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ چھ مئی سن 1949 کو بیلجیم کے ادیب اور ماہر طبیعیات موریس میٹرلنک نے 87 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وکالت کا پیشہ اختیار کیا، مگر قانون دانوں کے درمیان ان کا دل نہیں لگا۔ آخرکار وہ پیرس چلے گئے جہاں انہوں نے لکھنا شروع کیا اور اہم ادبی خدمات انجام دیں۔ ان کا تحریر کردہ ڈرامہ نیلا پرندہ دنیا کی 65 زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ موریس میٹرلنک کی دیگر تخلیقات میں سادہ لوح عوام کا خزانہ، چیونٹیاں، عقل اور تقدیر اور شہد کی مکھیاں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ انہیں سن 1911 میں ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور ناہید انوری کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی و پیش رفت کے منازل طے کر رہے ہوں گے۔ عید سعید فطر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
میں بھی اپنے تمام سامعین کی خدمت میں عید فطر کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باجی انوری، عید کے ایام ہیں اور یہ ایام بڑے جوش و ولولے اور خوشی کے ساتھ منائے جاتے ہیں اور ہر طرف مبارکباد اور عیدیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ لہٰذا ہم اس پرمسرت موقع پر اپنے تمام سامعین دوستوں کو بہت بہت مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ میں ان سے تو نہیں پوچھ سکتا، لیکن آپ سے ضرور پوچھوں گا کتنی عیدی ملی آپ کو۔
عیدی تو مجھے کون عیدی دے گا، جب بھائی آپ میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ ہی نے مجھے عیدی نہیں تو پھر مجھے کون عیدی دے گا۔ خیر کوئی بات نہیں، پروگرام ختم ہوگا تو میں آپ سے ضرور عیدی لوں گی۔
بالکل بالکل بالکل، میں حاضر ہوں۔ بہرحال عید کی مٹھاس اور عید کی خوشی ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں جو ہے وہ پنہا ہے، اور اس کے اندر بڑی جو ہے وہ توانائی انسان کو ملتی ہے، جوش و ولولہ۔ خاص طور پر بچے بڑا خوش ہوتے ہیں عید کے ایام میں جب ان کو عیدی دی جاتی ہے اور وہ عیدی کو جمع کرتے ہیں، خاص طور پر کچھ میٹھی چیز خریدتے ہیں، کوئی آئس کریم خریدتا ہے، کوئی کسی طرح خرچ کرتا ہے۔
مخصوصاً عید فطر کی بات ہی کچھ اور ہے حسین صاحب، اس وجہ سے کہ ایک مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں، خدا کی عبادات بجا لاتے ہیں اور بہت سے دوسرے کام جو گناہوں سے ہمیں روکتا ہے، وہ اس طرح کے کام ہم جو ہیں انجام نہیں دیتے اور اچھے اور نیک کام انجام دینے کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ مہینہ تو خیر ختم ہو گیا اور عید ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پورا سال جو گیارہ مہینے اور رہتے ہیں تو خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اسی راہ کو ہم آگے لے کر گامزن رہیں اور گناہوں سے دور رہیں۔
جی ہاں بالکل، اصل میں ابتدائی بات تو ہم نے سامعین کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، اور سامعین جو ہیں وہ یقینی طور پر عید کے حوالے سے خوشی منا رہے ہوں گے، لیکن حقیقی عید جو ہے وہی قرار دی گئی ہے کہ جس میں انسان گناہوں سے دور رہے اور معنویت سے نزدیک ہو، اور اس حوالے سے روایات و احادیث بھی موجود ہیں، اور یہ جو نعمتوں کی تکمیل پر عید کا تحفہ خداوند متعال کی طرف سے دیا گیا ہے، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ انسان نے اپنے نفس کی جب اصلاح کی ہے، پاک و پاکیزہ ہوا ہے، تو خدا کی طرف سے ایک دن مقرر کیا گیا ہے، اور یہ دن عید کا دن، خوشی کا دن، یعنی کہ گناہوں سے دوری کا دن، اچھائی سے نزدیک ہونے کا دن، اور اپنے آپ کو خدا سے نزدیک تر کرنے کا دن۔ بہرحال ہم یہاں پر ایک مرتبہ پھر اپنے تمام سامعین دوستوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ باجی، عید کے ایام میں سامعین دوستوں کی طرف سے مختصر پیغامات اور آڈیو پیغامات بھی جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں آڈیو پیغام سنواتی ہیں یا مختصر پیغام۔
جی ہاں سامعین، چلے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کریں گے بھائی کیا ہوا، ان دونوں کی گفتگو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو ہم آپ کے جو آڈیو پیغامات ہیں یا آپ کے جو خطوط ہیں تو اس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے، جی ہاں حسین تخوی، عید الفطر کی مناسبت سے ہمارے سامعین نے آڈیو پیغامات بھی ارسال کیے ہیں، تو آج کے بزم دوستاں میں ہم سامعین دوستوں کے عید الفطر کی مناسبت سے بھیجے گئے آڈیو پیغامات کو شامل کر رہے ہیں۔ آپ پہلا پیغام ارسال کیا ہے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے صدر محترم جناب محمد ارشد قریشی صاحب نے، تو لیجئے سماعت فرمائیں۔
السلام علیکم، میں محمد ارشد قریشی انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کراچی پاکستان سے مخاطب ہوں۔ ہوا کے دوش پر ریڈیو تہران کی اردو سروس کے توسط سے تمام عالم اسلام کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے تمام سامعین دوستوں کو اور دنیا بھر کے نشر گاہوں میں بیٹھے ہوئے میزبانوں کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے لیے عید یہ دوہری خوشیاں لائی ہے، کیونکہ ہم غالباً فروری 2020 سے پاکستان میں کرونا کی وبا آئی، ہم اس میں مبتلا رہے، بہت سے پیارے گزر گئے، بچھڑ گئے۔ الحمدللہ دوہری خوشی کا میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہ دو سال میں ہم نے چند عیدیں، چند تقریبات، تہوار دیکھے جو نہایت خوف و ہراس میں رہے۔ ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ جو خوبصورت روایتیں تھیں وہ دم توڑ گئیں، ہم انہیں سنبھال نہیں سکے، اسی میں ایک عید کارڈ بذریعے ڈاک ارسال کرنے کی روایت تھی وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی۔ پھر جو دوست احباب، رشتہ دار، بہن بھائیوں کا سال میں یہ عید کے موقع پر چھٹیوں میں ملنا، ملانا، دعوتیں سجانا، یہ بچوں کا کھیل کود، غبارے، گھوڑا سواری، اونٹ سواری، سمندر پہ جانا، یہ سب یہ کرونا نے دو سال میں ختم کر دیا تھا۔ تو الحمدللہ دو سال کے بعد اب یہ ہماری عید آ رہی ہے، جو عید کی خوشی آ رہی ہے یہ بغیر کرونا کے ہے۔ الحمدللہ کرونا کی شرح اموات پاکستان میں بالکل ختم ہو گئی ہیں، جو نئے کیسز آ رہے ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو میں آپ سب سے ملتمس رہوں گا کہ جہاں آپ عید کی یہ خوشیاں بھرپور انداز سے منائیں، وہیں خصوصی طور پر رب ذوالجلال کے آگے سجدہ ریز بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وبا سے ہمیں بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس وبا کو ہم پر سے ہٹا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان عظیم ہے کہ ہم سلامت ہیں، اپنے پیاروں میں سلامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب بیداری عطا کی، رمضان عطا کیا، روزے، نماز، تراویح، اعتکاف، زکوٰۃ، فطرانہ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادا کرنے کی توفیق دی، اور ان حالات میں بھی جہاں دنیا میں خوف ہراس تھا، لوگ مر رہے تھے، ہمیں بچا کے رکھا اپنی رحمتوں کے لوٹنے کے لیے ہم موجود رہے، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم۔ پروگراموں پہ تبصرہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم سامعین کو مزہ بھی نہیں آتا۔ عید کی جو گفتگو ہوئی اس کے ساتھ ہی تڑکا اگر یہ بھی رہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ریڈیو تہران نے رمضان میں اپنی روایات کو، اپنے خاصے کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح خصوصی پروگرام ترتیب دیے، خاص طور پہ جو پروگرام رمضان بہار قرآن تھا وہ بہت اچھا پروگرام تھا، ریڈیو تہران کا سیاسی پروگرام گرد و پیش، یا پھر میرا جو میں اکثر کہتا ہوں پروگرام آئینۂ صحافت، بہت اچھا پروگرام تھا رمضان کے حوالے سے، اور ایک شاید ایک پروگرام رمضان ماہ غفران تھا وہ بہت اچھا تھا، ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان بہت اچھا تھا، آج عالمی جو یوم القدس کے حوالے سے اس میں پروگرام پیش کیا گیا وہ لاجواب تھا، مقدس دفاع ایرانی فن تعمیر، چیدہ چیدہ میں نے پروگراموں کے نام لیے، اپنا من پسند پروگرام بزم دوستاں بھی بہت اعلیٰ، اس میں دوستوں کے جو صوتی پیغامات اور خطوط بہت عمدہ نشر ہوتے رہے، خاص طور پر حمد و ثنا اور نعت کلام اس رمضان کے مناسبت سے ریڈیو تہران کی جانب سے نشر ہوئے، بہت پسند آئے، ایک بار پھر ریڈیو تہران کا شکریہ، اور ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام سامعین دوستوں کو اور تمام عالم اسلام کو عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں، میری جانب سے، میری تنظیم انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی جانب سے، انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔
جی جناب محمد ارشد قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ عید فطر کی مناسبت سے آپ نے یہ آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔ باجی ہمیشہ مختلف مناسبتوں پر بھائی محمد ارشد قریشی صاحب کا آڈیو پیغام ہمیں موصول ہوتا ہے، اور نہایت ہی محبت کے ساتھ وہ ریڈیو تہران کے لیے پیغام ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں، اور عید سعید فطر کی مناسبت سے بھی نہایت بہترین انداز میں انہوں نے ریڈیو تہران کے عملے سامعین دوستوں کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان المبارک میں جو عبادات انجام دی گئیں، روزے، نماز، اسی طریقے سے دیگر عبادات، قرآن کی تلاوت، ان سب پر انہوں نے جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور دعا کی پروردگار متعال کی بارگاہ میں کہ خداوند متعال تمام جو مسلمان ہیں ان کی عبادات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ماہ رمضان المبارک میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کو سراہا، اور خاص طور پر جو پروگرام ہمارے خصوصی نشر ہوئے اس حوالے سے بھی انہوں نے قدردانی کی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمیشہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں پر جو ہے وہ اپنی رائے بھی دیتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو تنقید بھی کرتے ہیں۔ بہرحال ان کی ہمت افزائی ہمارے لیے قابل قدر ہے، اور ہمیشہ ہم ان کی دعاؤں، ان کی رہنمائی کے منتظر رہتے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر ریڈیو آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، دنیا بھر سے سامعین دوست جڑے ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس طریقے سے ریڈیو کے حوالے سے ایک آگہی کا ان کا پروگرام ہے وہ قابل قدر ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ میڈیا میں رہتے ہیں، اور جو بھی کوئی موضوع ہوتا ہے اس حوالے سے اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں، ایک پیشہ ورانہ مثلاً صحافی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرتے ہیں۔ ہم محمد ارشد قریشی صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے عید الفطر کی مناسبت سے یہ خوبصورت پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، بہت شکریہ، بہت نوازش، ہم بھی آپ کو ڈھیروں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
بہت شکریہ، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں محمد ارشد قریشی صاحب۔ جی ہاں، پروگرام کا آگے بڑھا رہے ہیں، آئے یہاں پر بھی عید الفطر کی مناسبت سے ہی یہ ایک اور آڈیو پیغام ارسال کیا گیا ہے۔ ستلج ریڈیو اینڈ رائٹرز کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان کے سینئر عہدیدار جناب رانا شمشاہ صاحب نے، تو آئیے مل کر سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے بھائی حسین تقی بھائی، حسین اختر بھائی، اور بہت ہی پیاری بہن مریم زہرا صاحبہ، و دیگر ریڈیو تہران و سحر ٹی وی سے منسلک مکمل ٹیم، اور تمام عالم اسلام کو رانا شمشاد اور ستلج ریڈیو لسنر کلب کے تمام اراکین کی جانب سے السلام علیکم، اور عید الفطر کی ڈھیروں خوشیوں مبارک ہوں۔ عید کے معنی خوشی کے ہیں، خوشی کے اس موقع پر میں ریڈیو تہران کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی خوشیوں میں گم ہو کر ہمیں اپنے غریب بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے، انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ رنگ و نسل کی تفریق و امتیاز کے بغیر پوری امت مسلمہ کے مابین اتحاد، اتفاق، غربا و مساکین کے ساتھ ہمدردی و غم گساری کا مظہر انہیں شریک مسرت کرنے کا عملی مظاہرہ پر مسرت موقع پر اعتدال و توازن کی مثال کا دن ہے۔ عید کا دن اخوت بھائی چارہ، تامل مزاجی، مساوات، انسانی سماجی ہم آہنگی، بھوکوں مظلوموں اور بدحالوں کی داد رسی اور ان کے دکھ درد میں تڑپ اٹھنے کا جذبہ پیدا کرنے کا دن ہے، تو ہم اسے ضائع کیوں ہونے دیں؟ خدا ہمیں عید کی حقیقی خوشیوں، مسرتوں اور پیغام سے مالا مال فرمائے، آمین۔ میں ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ عید کی خوشیوں کو پروکار بنانے کے لیے ہمیشہ عید کی خوشیوں میں سب کو شریک کرتے ہیں، اپنے پروگرامز کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے، جذبات و احساسات کے ذریعے اور لسنرز کے پیغامات کے ذریعے۔ ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی، آپ کا شکریہ۔ اسی لیے تو ہم سب کہتے ہیں پاک ایران دوستی زندہ باد۔ اور آخر میں پھر ایک بار نہ صرف ریڈیو تہران کی مکمل ٹیم بلکہ تمام عالم اسلام کو رانا شمشاد اور ستلج ریڈیو لسنر کلب کے تمام ارکین کی جانب سے عید الفطر کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔
جی جناب رانا شمشاد صاحب، بہت شکریہ آپ کا، نہایت بہترین انداز میں۔ باجی دیکھا آپ نے کتنے پرجوش انداز سے انہوں نے یہ پیغام ارسال کیا، اور ان کی آواز کے اندر ایک خاص چاشنی، خاص لذت، خاص پیار جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور ہمیشہ بہترین انداز میں جو ہے وہ اپنا آڈیو پیغام ارسال کر کے ہمارے لیے بھیجتے ہیں، اور اس مرتبہ بھی باجی پہلے سے پہل انہوں نے جو ہے وہ ریڈیو کے لیے، یعنی ریڈیو تہران کے لیے یہ خوبصورت پیغام جو ہے وہ ارسال کیا۔ تمام سامعین دوستوں کو انہوں نے مبارکباد پیش کی، ریڈیو تہران کے عملے کو مبارکباد پیش کی۔ اور باجی یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ پچھلے دنوں جب ہفتہ وحدت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے بھی پروگرام جو ریکارڈ کروائے تھے خصوصی، اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت تعریفی خط بھیجے تھے اور کہا تھا کہ جو ہے وہ نہایت پرجوش انداز میں بہن ناہید انوری جو ہے وہ پروگرام پیش کرتی ہیں، اور دیکھیں آج ہم ان کو جو ہے وہ لے کے آگے، بہت مصروف ہوتی ہیں اور بڑی مشکل سے ہم ان کو، ان سے وقت لیتے ہیں، چونکہ بہرحال بہت ساری ذمہ داری ہیں ان کی۔ سحر اردو ٹی وی پر بھی جو ہے وہ آپ ان کی خبریں اور آواز سنتے رہتے ہیں، اور یہاں پر وہ بہت مثلا اہم ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور یہ ریڈیو کے لیے جو وقت نکالتی ہیں یہ سامعین دوستوں کی محبتیں ہیں۔ اور انہوں نے اپنے پیغام میں بھی سحر ٹی وی کا بڑا ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ سحر ٹی وی کے تمام عملے کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسی لیے چونکہ آپ کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں، اسی لیے میں نے یہاں پر سحر ٹی وی کے حوالے سے بھی جو ہے، چونکہ بہرحال اب ایک ہی مجموعہ ہے، اور جو ہے وہ ریڈیو اور ٹی وی جو ہے وہ ایک ہی مثلاً سیکرٹری ٹریٹ اور ایک ہی مثلاً جو ہے وہ آفس سے جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، اور ایک ہی ہماری سائڈ ہے جس میں ٹی وی بھی ہے، ریڈیو بھی ہے۔ لہذا سامعین دوست اب جانتے ہیں کہ یہ سحر ٹی وی اور ریڈیو ہے، اور اسی طریقے سے ان کی محبتیں ہمیشہ ہمارے شامل حال رہی ہیں۔ بہت شکریہ جناب رانا شمشاد صاحب، اور آپ کے تمام کلب ممبران کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ریڈیو تہران کے لیے جو ہے وہ خطوط لکھے اور پیغامات آڈیو ارسال کیے۔ میں یہاں پر ذکر کرتا چلوں کہ ایک دو سامعین کے آڈیو پیغامات ہمارے لیے موصول ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ جو آئندہ پروگرام پیش کیا جائے گا ہم نے اس کے لیے اٹھا کے رکھے ہیں، لہٰذا وہ یہ نہ سمجھیں کہ شاید اس پروگرام میں ان کے آڈیو پیغام نشر نہیں ہوئے تو شاید حذف کر دیے گئے، نہیں بلکہ جو ہے وہ آنے والا جو پروگرام ہے اس میں ہم ان کے آڈیو پیغامات کو شامل کریں گے۔ جی باجی،
جی بہت بہت شکریہ، کیونکہ میں کافی عرصے بعد دوبارہ ریڈیو کے لیے پروگرام ریکارڈ کروا رہی ہوں یہاں پر بیٹھ کر، تو میں اپنے تمام سامعین سے معذرت خواہ ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگوں نے میری اتنی تعریف کی، تو میں آپ سب کی بہت بہت شکر گزار ہوں، اور مخصوصاً رانا شمشاد صاحب کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اس قابل تو خیر نہیں ہوں، چلیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پروگرام میں عید الفطر کی مناسبت سے سامعین اور دوستوں کے پیغامات کو شامل کرتے ہیں۔ یہ پیغام ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے محمد ذاکر متحری صاحب نے، لکھتے ہیں کہ عید سعید فطر کی مناسبت سے مبارکباد قبول فرمائیں، آپ بھی ہماری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیں، آپ کی اور تمام سامعین اور دوستوں کی اس مہینے کی عبادات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ریڈیو نے بھی اس سال ماہ رمضان المبارک میں بہترین پروگرام پیش کیے ہیں, اور اتنے اچھے اور معلوماتی پروگرام پیش کرنے پر ہم ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ کی مہمانی کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا. اس مہینے کے اثرات پورے سال مرتب ہونے چاہیے. میں ایک مرتبہ پھر عید الفطر کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
جی جناب محمد ذاکر مطہری صاحب, بہت شکریہ. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے آپ نے یہ مختصر پیغام ہمارے لیے ارسال کیا. باجی مختصر تو تھا لیکن اس کے اندر بہت ہی انہوں نے جو ہے وہ اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہے, اور ماہ رمضان کے حوالے سے بھی انہوں نے اس معنویت کا ذکر کیا ہے کہ جو پورے سال بھر رہنی چاہیے. بہرحال روزے نمازیں جو ماہ مبارک رمضان کی ہیں وہ ایک مہینے پر محیط ہوتی ہیں, لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ بہرحال جو ہے وہ ہمیں پورے سال محسوس کرنے چاہیے.
جی ہاں, جیسے کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا,
بالکل ایسے ہی ہے.
اور
یہ مشق ہوتی ہے, ایک تمرین ہوتی ہے اس مہینے کے اندر, کہ جو آنکھ, زبان, ہاتھ, اسی طریقے سے جسم کے دیگر اعضاء کے, سب سے بڑی بات یہ فکر انسان جو ہے جب پاک و طاہر و مطہر ہو جائے تو بہت سارے جو ہے وہ آلودہ گناہ جو ہیں وہ انسان سے دور ہو جاتے ہیں, اور ہمیں ایک اچھی اور بہتر زندگی کا جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ نظر آتا ہے. بہت شکریہ جناب محمد ذاکر مطہری صاحب آپ کا. ہم بھی آپ کو عید الفطر کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہرحال ریڈیو تہران ہمیشہ ان ایام کے اندر خصوصی پروگرام نشر کرتا ہے, اور باجی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ تین خصوصی پروگرام جو ہے وہ ریڈیو تہران سے ماہ مبارک رمضان میں نشر ہوئے ہیں. اگر دیکھا جائے تو پورے ماہ مبارک رمضان میں 90 پروگرام جو ہے وہ ہم نے خصوصی جو ہے وہ نشر کیے ہیں, جس میں جو ہے وہ شام کی نشریات, رات کی نشریات اور صبح کی نشریات کے اندر یہ پروگرام پیش کیے گئے. اس میں تلاوت بھی تھی, اس میں دعا بھی تھی, اس میں اخلاقی مطالب بھی تھے, اس میں تفسیر بھی تھی, اس کے اندر جو ہے وہ مفاہیم قرآن بھی تھے. بہرحال کوشش کی گئی کہ کسی بھی طریقے سے سامعین کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ معلومات اور اچھے سے اچھے مضامین جو ہیں وہ پیش کیے جائیں. الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اور ہم نے ان پروگراموں کو پیش کیا, اور سامعین دوستوں نے ان کو پسند کیا. ہم بھی سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں اور تمام کرگل لداخ کے دوستوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں.
جی ہاں, بس میں دوستوں کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پہ عید الفطر ہی کی مناسبت سے یہ پیغام ارسال کیا گیا ہے. پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو جام سے مظفر علی خاص خیلی صاحب نے, اور لکھتے ہیں کہ عید الفطر کی مناسبت سے مبارکباد قبول فرمائیں. آپ بھی ہماری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیں بھائی. رمضان کے مہینے میں ریڈیو تہران نے بہترین پروگرام پیش کیے ہیں جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ویسے ریڈیو تہران نے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ریڈیو تہران کی یہ روایت ہمیشہ باقی رہے گی.
جی جناب مظفر علی خاص خیلی صاحب ٹنڈو جام سندھ پاکستان سے بہت شکریہ آپ کا, اور ہم بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ماہ رمضان میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے آپ نے پسند فرمایا ان کو, اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ویسے ہمیں آپ کے تفصیلی خط کا انتظار رہے گا. کافی دن ہو گئے ہیں کہ آپ نے کوئی تفصیلی خط نہیں لکھا. اس مختصر پیغام کو ہم سر آنکھوں پہ لیتے ہیں اور عید کی مناسبت سے اس کو قبول کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ بہن ناہید انوری. سامعین دوستوں کے پیغامات عید کی مناسبت سے موصول ہوتے رہتے ہیں. مختلف ملکوں سے سامعین دوست ہمیں آڈیو پیغام بھی ارسال کر رہے ہیں, مختصر پیغام بھی ارسال کر رہے ہیں. ہم تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے خیال سے پروگرام بزم دوستوں کا وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور ناہید انوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
گھر اور گھرانہ.
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
سامعین، گھر اور گھرانے کی آخری کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام مخاطبین کی ضروریات کے مطابق اور معاشرے اور فرد کی سلامتی میں گھرانے کی اہمیت کے پیش نظر تیار کیا گیا. اس پروگرام کو 52 قسطوں میں تیار کرنے والوں نے گھرانے کی اقدار، خاص طور پر اسلامی قدروں کا ذکر کرتے ہوئے میاں اور بیوی کو ایک خوبصورت اور پائیدار تعلقات پر توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ اپنے احساس ذمہ داری میں مزید اضافہ کریں. آج کی دنیا میں گھرانوں کو اہم تبدیلیوں کا سامنا ہے اور اس کی ثقافتی اقدار جدیدیت کا اعلی کار بن گئی ہیں، لیکن گھرانوں نے بہت زیادہ نشیب و فراز کے باوجود بدستور معاشرے کو صحیح و سالم رکھنے اور افراد کو آرام و سکون عطا کرنے میں اپنے اہم اور بااثر کردار کا تحفظ کیا ہے. اور اب تک تعلیم و تربیت کے مرکز کے طور پر گھرانے کا کوئی نعم البدل وجود میں نہیں آیا ہے. اسی سلسلے میں ہم نے ماہرین سماجیات کے نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے ایرانی گھرانے کی خصوصیات، زوجہ یا شوہر کے انتخاب، ایران میں شادی کے آداب و رسوم اور تقریبات، اور گھرانے کی بقا اور جاویدانگی کے بارے میں آرائز پیش کیے اور اس سلسلے میں بہت سے نظریات بیان کیے. ہم نے یہ مناسب دیکھا کہ اس سلسلے کے آخری پروگرام میں بھی ہم ایک بار پھر دانشوروں کے افکار و نظریات سے استفادہ کریں، کیونکہ معاشرے میں گھرانے کا مقام و منزلت بدستور پائیدار و مستحکم ہے، اگرچہ اس کو پہنچنے والے نقصانات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا.
سماجی امور کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہم ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس میں زندگی اپنی روایتی اقدار کھو کر جدیدیت کی جانب بڑھ رہی ہے، اور یہی چیز ایرانی معاشرے میں اور ایرانی گھرانوں میں اختلافات اور دوریوں کا باعث بنی ہے. فیملی ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر علی شیخ الاسلامی موجودہ دور میں سائبر اسپیس کے فروغ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں گھرانوں کو پہنچنے والے نقصانات سے ایران بھی متاثر ہوا ہے، اور سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا سے ایرانی گھرانوں کو بھی کافی نقصان پہنچ رہا ہے. انہوں نے بڑی عمروں میں شادی کرنے یا تنہائی کی زندگی گزارنے کی جانب رجحان میں اضافے، میاں اور بیوی کے ایک دوسرے سے توقعات کی نوعیت میں تبدیلی، طلاق کی شرح میں اضافے، غیر ازدواجی تعلقات میں اضافہ اور اس طرح کے رابطے آسانی سے قائم ہونے کو ایرانی گھرانوں کو پہنچنے والے نقصان کے طور پر ذکر کیا ہے.
لیکن تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر آزاد ارمکی کا ماننا ہے کہ گھرانے کے کمزور ہونے کے بارے میں دیے گئے اعداد و شمار نہ صرف یہ کہ تشویشناک نہیں ہے، بلکہ اتفاق سے گھرانے کی جانب سے اس ذمہ داری کو مزید قبول کرنے کی نشاندہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم گھرانوں کے ڈھانچے میں تھوڑی بہت تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، البتہ ان تبدیلیوں سے لازمی طور پر گھرانے کی بنیادوں پر سوالیہ نشان نہیں لگتا. ہم صرف گھرانے میں جدیدیت کا ایک تجربہ کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ گھرانوں کے ڈھانچے کی تبدیلی فطری صورت میں انجام پائے، تاکہ اپنے فطری نتائج کو ظاہر کر سکے.
ڈاکٹر آزاد کے نقطۂ نگاہ سے وہ چیز جو آج گھرانوں میں انجام پا رہی ہے، وہ اس کے قدیم طرز زندگی کے ساتھ ایک لحاظ سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. مثال کے طور پر عشق، پرامن بقائے باہمی محبت و الفت، باہمی کشمکش اور تنازعہ، افراتفری، فرزند پر توجہ اور تہذیب و ثقافت کو قبول کرنا اور اس کو اپنانا وغیرہ، یہ سب کچھ گھرانے کی نئی شکل میں بھی قابل مشاہدہ ہے. یہ اقدار اور پہلو قدیم گھرانوں کی مانند نئے گھرانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جو گھرانے کے پائیدار ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس امر کے آئینہ دار ہیں کہ گھرانے بدستور اپنی ماضی کی روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر کاربند ہیں. اگرچہ اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس بنا پر ان تبدیلیوں کو خطرہ سمجھنا گھرانے کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں اور حالات کی صحیح طور پر تشخیص نہ دینے سے مربوط ہے.
تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ساروخانی کہتے ہیں، میرا ہمیشہ سے یہی ماننا رہا ہے کہ معاشرے کا وجود گھرانے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے ایک زندہ معاشرے کو وجود میں آنا چاہیے۔ ایرانی معاشرہ دنیا کے ایک زندہ ترین معاشروں میں سے ہے اور ایک ایسا معاشرہ رہا ہے کہ جو ہمیشہ متحرک اور بقا کے در پہ رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب میاں اور بیوی ایک مشترکہ زندگی کا آغاز کرتے تھے تو اس گھرانے میں مرد کے نظریے کو اہمیت حاصل تھی اور عورت کو کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن اب گھرانے کا ماحول ایسا ہے کہ عورت اور مرد قدم بہ قدم ہم فکری اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی کے مراحل کو سر کر رہے ہیں اور ان کے درمیان بہت زیادہ خیالات کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ چیز نئے گھرانوں کے لیے ایک نوید ہے کہ جس میں مشترکہ فیصلوں، برابری اور مشارکت کو اہمیت حاصل ہے، نہ کہ مزوری اور آمریت کو۔ ایسے گھرانوں میں فرد کو زندگی اور آزادی کا حق حاصل رہتا ہے۔ ماضی میں گھرانے کے افراد ایک ساتھ مسافرت اور سیاحت کو نہیں جاتے تھے، لیکن ان دنوں ایک ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے میں اضافہ ہوا ہے۔
ایران کے ایک اور ماہر سماجیات ڈاکٹر جلائی پور کا خیال ہے کہ وہ اعداد و شمار جو گھرانے کی بنیادیں کمزور ہونے کے بارے میں پیش کی گئی ہیں، گھرانے کا شیرازہ بکھرنے کے مترادف نہیں ہیں۔ البتہ ان سے میاں اور بیوی کے تعلقات متاثر ضرور ہوئے ہیں۔ ایران کے موجودہ معاشرے میں ابھی بھی گھرانے کی اقدار محفوظ ہے۔ گھرانہ میاں اور بیوی پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ جو بچہ وجود میں لاتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ بچہ صحیح و سالم پیدا ہو، اور پھر والدین اس بچے کی اخلاقی اعتبار سے تربیت کرتے ہیں اور اسے سماج میں زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں۔ شدت کے ساتھ بچے کی پشپناہی کرتے ہیں اور اس کے لیے وقت دیتے ہیں، اور جب یہی بچے مستقل اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو گھرانے کے ساتھ ان کا رابطہ محفوظ رہتا ہے۔ ایران میں بچوں اور والدین کے درمیان تعلقات مضبوط اور پائیدار ہیں۔
بلا شبہ گھرانے کے دوام اور بقا کی وجہ خاندان میں دینی و ثقافتی اقدار پر یقین ہے۔ گھرانے سے متعلق اسلام کا نقطۂ نگاہ انتہائی بلند و بالا اور بہت زیادہ قدر و منزلت کا حامل ہے۔ اسلام گھرانے کی تعظیم و تکریم پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور انسانی معاشرے کی سعادت و شقاوت کو گھرانے کی اصلاح اور بربادی پر منحصر جانتا ہے۔ اسلام میں گھرانے کی تشکیل کا مقصد انسان کی مادی، جذباتی اور معنوی ضرورتوں کی تکمیل من جملہ سکون و آرام کا حصول ہے، اور یہ بھی عشق و محبت کے سائے میں حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت، نرم دلی اور ہمدردی پیدا کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
قرآن کریم میں بعض آیات کریمہ گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات میں نظم و نسق پیدا کرنے اور میاں بیوی اور بچوں کے حقوق اور فرائض سے مخصوص ہیں۔ قرآن کریم کے بعض سوروں جیسے نساء، تحریم اور طلاق میں خاص انداز میں گھرانے اور خاندان کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور گھرانے کو تشکیل دینے والوں یعنی میاں اور بیوی کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ گھرانے کو مستحکم اور پائیدار بنانے میں اپنی انتھک کوششیں بروئے کار لائیں، اور جس جذبے اور محرک کے ساتھ گھرانے کی تشکیل کے لیے اقدام کیا تھا اس کو باقی رکھنے میں کوشاں رہیں، تاکہ خاندان کا تقدس اور اس میں اتحاد و یگانگت بدرجہ اتم باقی رہے۔
افسوس کہ دنیا میں انسان روایتی خاندانوں کی بعض کمزوریوں سے بچنے کے لیے نئے گھرانوں کے ڈھانچوں سے متاثر ہو کر اس کا انتخاب کر رہا ہے اور اپنے درد کا علاج اس میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ بہت سے دانشوروں کا یہ ماننا ہے کہ یہی ڈھانچے مغربی گھرانوں میں بحران وجود میں آنے کا باعث بنے ہیں۔ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیاں معاشروں، خاص طور پر گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات میں دیگرگونی ایجاد کرنے کا سرچشمہ ہیں۔ علمی ترقی کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نیز صنعت کو استحکام ملا ہے، لیکن گھرانوں پر توجہ کم ہو گئی ہے، جس کے سبب انسانی معاشرے کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ زندگی کے صحیح اصولوں کی رعایت نہ کرنا معاشرے میں بدعنوانیاں اور باہمی چپقلش وجود میں آنے کا باعث بنی ہے، اور گھرانے میں توازن کے فقدان نے معاشرے سے شادابی اور تحرک کو چھین لیا ہے۔ گھرانے کی ذہنی اور نفسیاتی صحت سے بے توجہی آج کی زندگیوں کی اہم مشکلات میں سے ہے، چنانچہ محققین عوام میں افسردگی اور ڈپریشن کی شرح میں اضافے کی وجہ ایسی دنیا میں زندگی گزارنا قرار دے رہے ہیں کہ جس میں گھرانے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، اور بیشتر افراد اپنے گھرانے کے افراد کے ساتھ رہتے ہوئے صحیح اور اصولی روش سے پروان نہیں چڑھ رہے ہیں۔ ان معاشروں میں ذہنی و نفسیاتی مسائل ان معاشروں سے زیادہ ہیں کہ جن میں گھرانے زندگی گزارتے ہیں اور میاں اور بیوی ایک نقطے اور مرکز سے متصل ہیں۔
یہ ایسی حالت میں ہے کہ سماجی سائنسدانوں اور مختلف معاشروں کے ثقافتی کارگزاروں کا خیال ہے کہ معاشرہ اس وقت اپنی قوت کو ہاتھ سے کھو دیتا ہے جب افراد اپنے فرائض پر عمل نہ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک سالم اور پیش قدم معاشرہ ہو تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ گھرانے کی حمایت کو اہمیت دی جائے اور اس راہ میں قدم بڑھایا جائے۔ ایمان کے سائے میں پائیدار تعاون اور پرامن بقائے باہمی اور خاندانی روابط کو فروغ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ گھرانے کے بغیر معاشرہ ایک ایسا غیر مطمئن معاشرہ ہے کہ جس میں نسلوں کی فکری اور ثقافتی میراث اور عقائد آسانی سے ایک دوسرے کو منتقل نہیں ہوتے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس بارے میں خوبصورت نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح سے کہ انسانوں کے بدن ایسے خلیات سے بنے ہوئے ہیں کہ جو خلیوں کی بیماری اور تباہی و نابودی کے سبب بدن کے لیے خطرناک ہیں، اسی طرح معاشرہ بھی خلیوں سے تشکیل ہوا ہے، اور یہ خلیے گھرانے اور خاندان ہیں۔ معاشرے میں ہر گھرانہ سماج کی ساخت اور معاشرے کے ڈھانچے میں ایک خلیے کی مانند ہے۔ جب گھرانے سالم ہوں گے اور صحیح رفتار و گفتار کے حامل ہوں گے تو معاشرے کا ڈھانچہ یعنی صحیح و سالم معاشرہ وجود میں آئے گا۔
افراد کی تربیت میں گھرانوں کے اہم کردار کے پیش نظر اسے نمایاں رنگ دینے میں کوشاں ہونے کی ضرورت ہے، اور میاں اور بیوی کو یہ سکھانا اور بتانا ضروری ہے کہ وہی معاشرہ ترقی و خوشبختی حاصل کر سکتا ہے جس کے افراد ایک گھرانے کے فرد کی حیثیت سے صحیح اور کامل رفتار و گفتار کے حامل ہو۔ اگر وہ ایک گھرانے میں بائیمان افراد کی تربیت نہیں کر سکتے تو وہ آئندہ نسل کے لیے آئیڈیل معاشرہ بھی وجود میں نہیں لا سکتے ہیں۔ وہ اپنی گراں بہا ثقافت سے دور ہو جائیں گے اور اعلیٰ اہداف تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔
سامعین، اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئندہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔